السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔
كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ان کے محسن یا نیکوکار سے قبول کر لو، یعنی اس کی قدر کرو، وتجاوزوا عن مسیئہم اور ان کے برے سے، اس کے قصور سے درگزر کرو۔ مسیء ساء یسوء سے، سیئے سے، یعنی مسیء جو برا کرنے والا ہے، یعنی انصار میں سے جو لوگ اچھا کریں، محسن ہوں، نیک لوگ ہوں، ان کی قدر کرو، اور جو ان میں سے کوئی قصور وار ہو، غلطی کرے، تو ان کی غلطی کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو۔ حدثنی محمد ابن یحیی ابو علی حدثنا شاذان اخو عبدان حدثنا ابی اخبرنا شعبۃ ابن الحجاج عن ہشام ابن زید قال سمعت انس ابن مالک یقول مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم۔
امام بخاری کہتے ہیں حدثني محمد بن يحيى ابو علي، مجھ سے محمد بن یحییٰ ابو علی نے حدیث بیان کی۔ یہاں کہہ رہے ہیں حدثنی، عام طور پر کیا ہوتا ہے حدثنا، حدثنا اس وقت کہتے ہیں جب کوئی حدیث ایک جماعت میں سنی جائے، سب کے ساتھ مل کر، تو ہم سے بیان کیا، یعنی میرے ساتھ اور بھی تھے، اور حدثنی اس وقت جب مجھ سے اکیلے کوئی بات بیان کی۔ حدثنا شاذان، وہ کہتے ہیں ہم سے شاذان اخو عبدان، جو عبدان کے بھائی تھے، انہوں نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابی، کہ ہم سے ہمارے والد نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا شعبۃ بن الحجاج، ہم سے شعبہ بن حجاج نے، اور انہوں نے ہشام بن زید سے سنا۔ قالا، وہ کہتے ہیں سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے مر ابو بکر والعباس، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو، بمجلس من مجالس الانصار، انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس کے پاس سے گزرے، یعنی انصار اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہیں، تو وہ ان کے پاس سے گزرے، وہم یبکونا اور وہ رو رہے تھے۔ کون رو رہے تھے؟ انصار رو رہے تھے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا ما یبکیکم، کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بذلک، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، گھر میں تھے، تو یہ سن کر وہ دونوں آپ کے پاس چلے گئے کہ انصار اس طرح آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو اس پر کیا ہوا؟ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہاں سے نکلے؟ گھر سے نکلے، بیماری کی حالت میں نکلے۔ وقد عصب علی رأسہ، حالانکہ آپ نے باندھی ہوئی تھی اپنے سر پر، عصب کا مطلب ہوتا باندھنا، علی رأسہ اپنے سر پر حاشیۃ برد، چادر کی پٹی۔ اب دیکھو کہ چادر کے اوپر ایک اور پٹی سی لگائی جاتی ہے، یعنی حاشیہ بارڈر، حاشیہ بارڈر کو کہتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی پٹی تھی جو آپ نے سر کے آس پاس باندھی تھی، جیسے پگڑی باندھے نا، تو اس طرح آپ نے وہ سر پر باندھی ہوئی تھی۔ یہ کب باندھتے ہیں؟ سر میں درد ہوتا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں فصعد المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، اور اس دن کے بعد پھر آپ کبھی بھی منبر پر تشریف نہیں لائے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر فرمایا، اوصیکم بالانصار، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، فانہم، کیونکہ وہ، کرشی، میرا معدہ ہے، وعیبتی، اور میرا صندوق ہے۔ یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، سمبولک ہے، لٹرل معنوں میں نہیں ہے۔ انصار کو اپنا سٹامک یا معدہ کیوں کہا؟ کیونکہ معدہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے غذا پورے جسم کو پھر ہضم ہو کر انرجی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ میرے لیے معدے کی حیثیت سے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو سپورٹ کیا ہے، یعنی اسلام کو زندہ کرنے میں یا ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ آئی بتی، اور میرا صندوق ہے، صندوق میں کیا رکھتا ہے انسان؟ قیمتی چیزیں جن کی حفاظت مقصود ہوتی ہے، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ یہ میرے لیے میری امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، یا یعنی میں نے جو قیمتی چیزیں انہیں دین کی شکل میں یا امانات کی شکل میں یا جو بھی چیزیں انہیں دی ہیں، انہوں نے ان کی حفاظت کی ہے، اس کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اور اردو ترجمہ عام طور پر اس کا یوں کیا جاتا ہے کہ یہ میری جان و جگر ہیں، یعنی مجھے بہت عزیز ہیں، میری بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ وقد قدوا الذی علیہم، اور تحقیق انہوں نے تو پورا کر دیا جو ان کے ذمہ تھا، یعنی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وبقی الذی لہم، اور باقی ہے وہ جو ان کے لیے ہے، یعنی ان کا حق ابھی باقی ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ان کو ان کا بدلہ ملے گا، یعنی انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب جو انہیں ملنا چاہیے وہ ابھی باقی ہے۔ فقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، تو ان کے نیک کی قدر کرو اور ان کے برے سے تجاوز کرو، درگزر کرو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انصار کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور کیوں محبت کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیوں محبت کرتے تھے۔ کیا چیز تھی بیچ میں؟ دین۔ انصار آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ آپ ان کے پاس دین لائے تھے، حالانکہ انہیں اسے قبول کر کے بہت سی قربانیاں کرنی پڑی، بہت بھاری قیمت ادا کی تھی انہوں نے اس دین کو قبول کر کے، آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے دین کی قدر کی کہ دین ہی ان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دین کی قیمت پہچان گئے کہ جو کچھ ان کے پاس آیا ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، اسے کسی بھی قیمت پر لینا چاہیے، جان مال کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور حقیقی معنوں میں جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ دین کی قدر کرتا ہے کہ دین کی وجہ سے مجھے جو کچھ مل سکتا ہے، اور دین کی وجہ سے جو نجات ہے اور کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، وہ دین کے بغیر تو نہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو دین کو ہر حال میں قبول کریں گے اور اس کی قدر کریں گے، خواہ وہ ہتھیلی پر آگ کے انگارے کی طرح ہی کیوں نہ ہو، اسے پھینکیں گے نہیں. یعنی کتنی بھی انہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے، دین کو قبول کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں، اس کی خدمت کرنے میں، تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ نفع کا ہی سودا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو اگر دنیا میں یہ بتایا جائے کہ فلاں جگہ ہیرے کی کان ہے جو تمہیں مفت دی جا رہی ہے، بس صرف اتنا ہے کہ تم جا کر اس کی مائننگ کرو اور اس میں سے ہیرے نکال لو، تو آپ دیکھیے کہ کوئی پیچھے رہے گا ان ہیروں کی تلاش میں؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہیرے کس طرح نکلتے ہیں، پھر کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، یا سونے کی کان میں سے سونا نکالنا کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے کہ پمپ لگا دیں آپ، موٹر لگا دیں اور پانی باہر نکلتا آئے گا. جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کو حاصل کرنے میں اتنی ہی قربانی اور اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جس شخص کو اپنے انجام کی کامیابی کا یقین ہو کہ اس محنت کے بعد مجھے یہ ہیرے مل جائیں گے اور میں دنیا کا مالدار ترین انسان ہو جاؤں گا، وہ کبھی بھی اس بنا پر وہ انکار نہیں کرے گا کہ بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے، کون ہیرے نکالے اس میں سے. نہیں، وہ ہر مشقت برداشت کرے گا اور خوشی خوشی کرے گا. ایک بچے کی ولادت میں کچھ مشکل ہوتی ہے، ایک عورت کی زندگی میں مشکل ترین کام کیا ہے؟ بچے کا حمل، اس کی پیدائش، اس کو دودھ پلانا، اس کی تربیت. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ عورتوں کو بچوں سے محبت کتنی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے محبت؟ ٹھیک ہے، اللہ نے قدرتی طور پر ڈالی ہے، لیکن بچوں سے جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے، اس کی بنا پر لوگ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور اگر نارمل طریقے سے پیدا نہ ہو تو بڑے بڑے مہنگے علاج بھی کرواتے ہیں کہ دولت کسی طرح حاصل ہو جائے. یہ کوئی بھی اور چیز جس کی آپ کو دنیا میں خواہش ہے، تو آپ دیکھیے کہ انسان جس چیز کی اہمیت سمجھ لیتا ہے، جس کا فائدہ جان لیتا ہے، جیسے اگر کسی کو اگر جان لیوا خطرناک بیماری ہو جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے اس کو بعض اوقات بڑے تکلیف دہ علاج کرانے پڑتے ہیں، لیکن وہ اس سے کیوں گزرتا ہے؟ کہ اس کے بعد شفا ہے، اس میں زندگی ہے، اس سے زندگی جیسی دولت ملے گی، لہذا مجھے اس مشکل سے گزر جانا چاہیے. تو جس شخص کا واقعی ایمان سچا اور پختہ ہو، تو پھر وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، اس دین کی خاطر جو قربانی مجھے دینی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے دین اپنے جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہم سب کو بھی اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم بھی دین کی ایسی ہی قدر کرتے ہیں، کیونکہ جب دین کی قدر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی باقی سب کی دین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی، چاہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی، چاہے وہ دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بھی اتنی ہوگی، کہ اللہ کے راستے میں سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس راستے میں جو گاڑی آپ کو لے کر آتی ہے وہ بھی بڑی عزیز ہوگی کیونکہ یہ مجھے وہاں پہنچاتی. کوئی بھی چیز جو اس سے متعلق جو آپ کو مدد دے گی اس راستے کی طرف لے جانے میں، آخرت کی کامیابی اور بلند درجوں کی طرف، تو وہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوگی. تو حیرت ہوتی ہے نا، دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ انصار کو دنیا میں کیا ملا، نہ تو عہدے ملے، نہ کوئی بہت بڑی مال متا اور جاگیریں ملی. ملی بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے جب تک ہمارے دوسرے بھائیوں کو نہ ملے. انہوں تو ہر موقع پر قربانیاں ہی کی، ان کے بے شمار افراد شہید ہوئے، مدینہ خالی ہو گیا، گھر گھر یتیم ہو گیا، ایک کے بعد ایک قربانی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ان کے پاس وہ پیغام لائے تھے جس پر انہیں بس دینا ہی دینا تھا، لیکن انہیں پتا تھا ملنے والا کیا تھا. آپ نے بھی پھر اسی چیز کو مینشن کیا کہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب ان کا حق باقی ہے. تو رضی اللہ عنہم وردو عنہ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انصار کو دین سے محبت تھی، اس وجہ سے وہ ان دینی مجالس کو یاد کر کے رو رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسی قدردانی کی، آپ تکلیف میں اور آپ کے سر میں درد ہے، آپ کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوا تھا تو آپ کو ایک دفعہ بخار تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو بخار ہے، آپ نے فرمایا ہاں، تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو بہت شدید بخار تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. تو آپ کا سر درد بھی دو آدمیوں کے برابر، یعنی کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی. اس تکلیف کے باوجود پٹی باندھ کر آپ آئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے انصار کی تعریف کی اور ان کو اپنی جان و جگر بتایا. آپ کی محبت ان سے کس وجہ سے تھی؟ دین کی وجہ سے تھی. اور پھر وصیت بھی کی کہ دیکھو جو ان میں سے اچھے ان کی قدر کرو، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا سمجھ ہیں تو ان سے درگزر کرو. اور یہی طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا کہ بعض اوقات ایک انسان جس کے آپ پر بہت احسان ہوتے ہیں، مثلا شوہر ہی ہے، یہ کبھی کبھی کوئی تکلیف دے بات بھی اس سے ہو جاتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کو درگزر کر لینا چاہیے اور احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. ایسے ہی شخص خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے. تو یہ ہیں اصل میں عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ. حدیث 144، حدثنا احمد بن یعقوب حدثنا ابن الغسیل سمعت اکرمتا یقول سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ملحفۃ متعطفا. بولیے کیا لفظ ہے؟ شابش. ملحفۃ متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابۃ دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فان الناس يكثرون وتقل الانصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم امرا يضر فيه احدا او ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن یعقوب نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے ابن الغسیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے اکرمہ کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو سنا رضی اللہ عنہما. عنہما کیوں کہا ہے ابن عباس کے ساتھ؟ جی ابن عباس ہے نا، تو باپ بیٹا دونوں پر اللہ راضی ہو، دونوں کا ذکر آ گیا نا. یقول وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یا تشریف لائے، وہ علیہ اور آپ پر ملحفتن چادر تھی، لحاف کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، لپیٹنے والی، متعطفن لپیٹی ہوئی، بہا یعنی کہ متعطفن یہ آپ کی صفت ہے، یعنی آپ چادر لپیٹے ہوئے نکلے تھے، بہا اس کے ساتھ یعنی چادر کے ساتھ، علی منکبئی ہی اپنے کندھوں پر، چادر آپ نے اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، وعلیہ عصابت دسماء اور آپ پر چکنی پٹی تھی، عصابہ باندھنے والی چیز یعنی پٹی، وہ جسے حاشیہ پیچھے کہا گیا، اور دسماء چکنی یعنی ریشمی. چکنی کا مطلب آپ دیکھو کہ ریشمی کپڑا کیا ہوتا ہے؟ ملائم ہوتا ہے. حتی جلس علی المنبر یہاں تک کہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے، فحمد اللہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وہ اثنا علیہ اور اللہ سبحانہ تعالی کی ثنا بیان کی، حمد و ثنا. ثم قال اما بعد پھر فرمایا اس کے بعد، ایہ الناس اے لوگو، فان الناس پس بے شک لوگ، یکثرون زیادہ ہوتے جائیں گے، دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی، وتقل الانصار انصار کم ہوتے جائیں گے. اب اس کا کیا معنی ہے انصار کم ہوتے جائیں گے؟ اس کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ جو جو لوگ زیادہ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، اسلام کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن دین کے خدمت گار یا دین کی مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی. اول دور کے جتنے بھی مسلمان تھے، خواہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، وہ سب اپنے اپنے طور پر دین کی بہترین مدد کرنے والے، خدمت کرنے والے تھے. پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی تقریباً سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اول دور تھا، تو کیا ہوا کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، واپس پھر گئے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یعنی ہر پیغمبر کے جو ابتدائی دور کے ساتھی ہیں وہ قربانیوں کی سطح پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں تو وہ اس راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی جنریشن جاتی ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن آتی ہے تو اس میں ڈائلوشن ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ اور قربانی کا وہ مقام نہیں رہتا، کیونکہ بہت سی چیزیں انہیں فار گرانٹیڈ ملتی. اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ 40-50 سال پہلے یہاں آئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے, ان کے تجربے سے دیکھیے کہ جو جنریشن 40-50 سال پہلے آئی کینیڈا میں, انہوں نے بہت مشکل وقت گزارا, جب یہاں مسجدیں نہیں تھیں, جب یہاں حلال ذبیحہ گوشت نہیں ملتا تھا, تو انہوں نے صرف ایک حلال گوشت خریدنے کے لیے اراؤنڈ دا کارنر کوئی مارکیٹ نہیں تھی بلکہ کافی دور کا سفر کیا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم گھنٹے ڈیڑھ کی ڈرائیو پر جاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ سب کچھ لے کر آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح مسجدیں نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا, آمدنی کے ذرائع بھی کم تھے, نئے نئے آئے تھے, بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے, بڑی بڑی جابز نہیں تھی, زندگی اپنی بھی مشکل تھی, لیکن تھوڑی آمدنی میں سے بھی پیسے نکال کے جمع کر کے جگہ خرید کے پھر مسجدیں بنائی گئیں. اب وہ جو بنانے والے تھے انہوں نے جو محنت کی, بعد میں آنے والے جو سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن, ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے بھی انہیں بڑی مشکل ہے. تو وہ جو دین کی مدد کا جذبہ پہلے دور کے یا ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے وہ بعد کے لوگوں میں ہوتا ہے مگر نسبتاً کم ہو جاتا ہے. تو ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے, یعنی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا, لیکن دین کے جو انصار ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے, اس درجے کے نہیں رہیں گے. اسی لیے آپ نے اپنے بعد تین ادوار تھے ان کو خیر القرون کا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین دور میرا دور ہے, پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے, پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے, یعنی لوگوں کے اندر کوالٹی کم ہوگی. پھر آپ دیکھیے فالسابقون السابقون اولئک المقربون, پھر سورۃ الواقعہ میں کیا آتا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلوں میں زیادہ مقربون والے جو لوگ ہوں گے, سابقون الاولون اور قلیل من الاخرین, بعد والوں میں کم ہوں گے. تو یہاں اول دور میں انصار زیادہ, بعد میں کم. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسلیں بڑھتی جائیں گی لیکن انصار جو ہیں وہ اتنے تعداد میں دنیا میں نہیں رہیں گے جتنے باقی لوگوں کے مال اولاد یا تعداد میں کثرت ہوگی. فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ, یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے. نمک کتنا ڈالا جاتا ہے, مثلا اگر آپ ایک ڈش بنا رہے ہیں تو اس میں نمک کی مقدار کتنی ہوگی, وہ تھوڑی سی ڈالتے ہیں, اور اب تو ویسے اور بھی کم ڈالتے ہیں کیونکہ نمک کو بھی پوائزن کہا جانے لگا ہے, تو اللہ عالم. تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیں, اور کتنی بڑی سچی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اپنی ذات کی حد تک, یعنی کچھ لوگ تو بس کلمہ گو مسلمان ہو, وہ چونکہ ان کے پیرنٹس مسلمان تھے بھی مسلمان ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے گھر کی حد تک مینٹین کیا ہوا ہے, نماز, روزہ, حج, عمرہ, زکوٰۃ, صدقات, خیرات کی حد تک سب ٹھیک ہے. اس کے بعد نیبرز مسلمان ہیں کہ نہیں, باقی مسلمان یا ان کی جنریشن یا اور لوگوں کا حال کیا, اس سے ہمیں غرض نہیں. ایز لانگ ایز ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچے مسلمان ہیں, ہمارے لیے اتنا ہی کافی. بہت سے لوگ بس اس حد تک جیتے ہیں. اب یہ قربانی کر کے گھر سے نکل کے دین کو سیکھ کے اس کے آگے سکھانا, اور اپنی نیند اور آرام اور اپنی بہت سی دلچسپیاں اور خواہشات اور ڈیزائرز کو قربان کر کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا, یعنی اگر آپ آج کسی سے بات کریں وہ جو آتا ہے نا کہ دین اجنبی ہو جائے گا, جب کسی سے بات کریں تو وہ طرح طرح کی حجتیں کرتے, یہ عورتوں پہ کب فرض ہے, اور کیا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بحیثیت امت کے ہمارا فریضہ کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. صرف ذاتی نماز روزہ ہی کافی نہیں, بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا کس بنا پہ, کہ ان کو یہ ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ باقی لوگوں تک ہدایت کا پیغام لے کر جائیں, لیکن وہ خود بھی تعلیم کو بھول گئے. آج ہمارا حال بھی بین ہی وہی ہے کہ ہم خود بھی بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری. تو بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں, یا ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہوں, تو بہت قلیل. کل ملح فی الطعام فمن ولی منکم امرن، تو جو کوئی ذمہ دار ہو تم میں سے حکومت کا، امرن سے مراد یہاں حکومت ہے، یدر فیہ احدن، نقصان دے سکتا ہو اس میں کسی کو، یعنی اپنے عہدے کی وجہ سے، او ینفعہ، یا نفع دے اس کو، فلیقبل من محسنہم، تو چاہیے کہ وہ لے لے یا قبول کر لے، یا قبول کر لے ان کے محسن سے یعنی اس کی نیکی کو، وہ یتجاوز عن مسیئہم، اور تجاوز کرے، درگزر کرے ان کے قصوروار سے جو برا ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یعنی یہ ایک اجتماعی خطاب کی آخری بات تھی کہ جس میں آپ سب لوگوں کو مخاطب کر کے خطبے کی شکل میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اگلی حدیث، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبہ قال سمعت قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانصار کرشی وعیبتی والناس سیکثرون ویقلون فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان کا لقب کیا ہے؟ بندار، اور غندر ان کے استاد ہیں. حدثنا غندر، وہ کہتے ہیں ہم سے غندر نے بیان کی، حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الانصار کرشی وعیبتی، انصار میرے جان و جگر ہیں، والناس یسیکثرون، لوگ ان قریب زیادہ ہو جائیں گے، ویقلون، اور یہ انصار کم ہو جائیں گے، فاقبلوا من محسنہم، تو قبول کرو ان کے محسن کو، وتجاوزوا عن مسیئہم، تو درگزر کرو ان کے مسیء سے یعنی برا کرنے والے سے. چلیے یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی، نیا باب شروع ہوگا، کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
I was just thinking about the characteristics of the Ansar with regards to how valuable they were. And like in the Quran, whenever we read about the Ansar or we hear about the hypocrites or the munafiqeen or the mu'mineen, we have to analyze ourselves. Like what qualities of the Ansar do I possess and what qualities should I gain? And even we should look at our relationships. How am I an Ansar in my friendships? How am I an Ansar in my marriage? How am I an Ansar in all my relationships? Am I a giver or am I a taker? And so there's a quote that my friend had shared with me, and she said, hard times create strong men create easy times, and easy times create weak men, and weak men create hard times.
Good.
And there's actually like what inspired me towards this was the Palestinians. Like the older generation of the Palestinians would plant olive trees for the future generation. And the thing about olive trees is the fruit doesn't grow in that generation. It grows years upon years upon years to come. So the grandparents would plant olive trees not for themselves so that the fruits would be eaten by their children. And this quality of giving is something we have to think. Do I think of my future generation? Am I an Ansar in with regards to my relationships and my future?
Jazakallah khair.
السلام علیکم استاذہ. ابھی پڑھ رہے تھے کہ جس طرح انصار جو تھے کوئی بھی قربانی دینے میں دریغ نہیں کرتے تھے. تو اف آر گول از فوکس کہ آپ کو ریوارڈ کیا ملا، سرٹنٹی آپ کے پاس ہو تو دین یو ول ایبل ٹو ڈو دیٹ ریگارڈلیس آپ کو کتنا دنیاوی نقصان کیوں نہیں ہو رہا. اینڈ دس وی شوڈ یو نو پریپیئر آر سیلف فار دیٹ کہ اگر ہمارے پاس اس دنیا میں یا اس وقت کوئی وقتی طور پہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جسٹ ریگارڈلیس کہ مجھے آگے کیا ملنے کا ہے.
بالکل. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی بزنس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ یا تو انہوں نے کچھ سیونگ کی ہوتی ہے خود، یا پھر قرض لے کر کرتے ہیں. رسکی ہے یا نہیں؟ بہت رسکی ہے نا. اور جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو دو میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو پھر سب کچھ ڈوب جاتا ہے، یا پھر بہت پروفٹ ہو سکتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے. رسک لیتے ہیں تبھی پروفٹ لے سکتے ہیں نا. اس میں پورا پورا یہ ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ سب ہی ختم ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہو جائے. اسی طرح کوئی بھی کام جس سے انسان کو نفع ہونے والا ہو، اس میں رسک فیکٹر پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر کہ الٹیمیٹلی مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، چاہے بیچ میں رسک آ بھی رہے ہیں، تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے.
السلام علیکم. I was thinking even from the yesterday's lecture that Ansar did anything and everything that was necessary to propagate the deen. And also when they went, they were had some difficulty and they went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ask for some convenience in it. اینڈ سون ایز دے سا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسٹ فار گاٹ واٹ کمپلین دے کیم فار اینڈ دے جسٹ آس فار ہز دعا اینڈ آئی واز تھنکنگ دیٹ دس از ایون اے سنہ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار اس ٹو فالو ٹو میک دعا فار دا انصار آف دا پریزنٹ ڈے اینڈ دیم ایز ویل ایز فار دا پریزنٹ ڈے اینڈ آئی واز تھنکنگ دیٹ ایٹ دا ٹائم وین یو آر اباؤٹ ٹو ڈیپارٹ فرام دا ورلڈ رائٹ What are your priorities? Do this and give this to that person. You know, sometimes we don't like normally give everything earlier. And we, at that time we are desperate to give things to other people. So that's a sadaqa jariya for us. So what was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's priority? He was making dua for them. He was doing interceding for them with Allah as well as with the people that they should take care of them. So I think we need to follow these two sunnahs really strongly. First make dua for each other, or and especially those people who are helping the deen in these times. And secondly, love them. Love them and take care of them and, you know, try to make things easier for them.
یہ جو بات آپ نے کی نا کہ وفات سے پہلے انسان اگر کوئی تلقین یا وصیت کسی کو کرتا ہے تو عموماً کس کے بارے میں کرتا ہے؟ اپنی فیملی، اس بچے کی شادی کر دینا، اس کو فلاں کر دینا، اس کو، یعنی اپنی ذات یا اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلتا. اس کی سوچ دین کے انصار اور اللہ کی خاطر جن سے محبت ہو ان کے بارے میں کیا وصیت کرنی ہے یا کچھ عام طور پر نہیں یہ سوچا جاتا. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سازہ یہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے نا کہ اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک یہ جنرل رولنگ، ایک جنرل گائیڈنس بھی ہم اس سے لیتے ہیں کہ انصار تو ڈیفینیٹلی ہے ہی، لیکن ہر انسان کے کچھ محسن رویے ہوتے ہیں اسی انسان میں سے اور کچھ مسیء رویے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ زندگی میں بنا لیں کہ ہر شخص سے اس کے محسن رویے لے لینے فاقبلو، ان کو اپریشیٹ کریں، اور مسیء رویے اسی شخص سے کبھی ہوتے ہیں تو ان کو تجاوز کرتے دیں، تو واقعی وہ کتنا سمود اور آگے چلتے چلے جانے والا ایک زبردست گائیڈنس ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہی تو حکمت ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے.
السلام علیکم. میں یہ دیکھ کے بڑا انسپائر ہو رہی تھی کہ انصار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ آج ہمارا کیا حال ہے، اور آگے جو ہمارے آنے والے بچے ہیں وہ تو 10-15 منٹ میں بور ہونے لگتے ہیں، تو رونا تو کہیں دور کی بات ہے. تو اس سلسلے میں مطلب
یہ مجالس سے حدیث اول تو ہوتی نہیں، اور اگر مجالس سے حدیث ہوں تو ہماری ان سے محبت کا درجہ کیا ہے، اور ان میں بیٹھنے کا اور جانے کا اور ان کے شوق کا کیا عالم ہے. یعنی اس وقت ہم بیٹھ کر اپنی ذاتی باتیں تو نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں. یعنی وہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں نا دین کے، وہی ختم ہو گئے ہیں.